بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح السنة للإمام أبو محمد حسن بن علي البربهاري رحمه الله. اس پیاری کتاب کے شرح کا درس جاری ہے اور ہم شرح کر رہے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے شرح سے، اور آج کے نصف میں پوائنٹ نمبر 13 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعه وضلاله، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى نمبر 11. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: جان لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کہ بے شک اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بغیر دلیل کے کلام کرنا محدث ہے، یعنی نئی چیز، یعنی نئی ایجاد کردہ چیز ہے، اور بدعت و گمراہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں وہی کہا جائے گا جو اس نے قرآن مجید میں اپنا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بیان فرمایا ہے کہ وہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى نمبر 11. فضلۃ الشیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: قوله ان الکلام فی الرب تعالی محدث وهو بضعۃ وضلالہ، ای الکلام فی ذات الرب عز وجل سبحانہ و تعالی، کہ اللہ تعالی کی ذات کے تعلق سے کلام کرنا اور بحث مباحثے کرنا، وہ فی اسماء و صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اپنے طرف سے بغیر دلیل کے کلام کرنا اور بحث کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ امر محدث، یہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، محدث ہے. محدث سے کیا مراد؟ یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز موجود تھی، اور نہ سلف کے زمانے میں یہ چیز موجود. سلف صالحین اس عمل سے بری ہے. احدثه اہل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص. تو پھر یہ بات کہاں سے محدث ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: احدثه، اسے ایجاد کیا ہے، اہل الضلال، گمراہ لوگوں نے، اہل الضلال نے. کون ہے؟ الذين لا يسلمون للنصوص، یہ وہ لوگ ہیں جو نصوص کے سامنے اپنا سر جھکا کے تسلیم نہیں کرتے، نصوص کو قبول نہیں کرتے، منو عن سے تسلیم نہیں کرتے. نصوص سے کیا مراد ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور صحیح حدیث. وليس عندهم خشية لله عز وجل، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ سے خشیت اور ڈر بھی نہیں ہے. عجیب سی بات ہے، دیکھو ظلمات من بعض فوق بعض، اہل الضلال میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں. اس اعتبار سے نمبر ایک، نئی چیز ایجاد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کلام کیا ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اسماء صفات اللہ تعالیٰ کی جائز نہیں، کیونکہ مخلوق سے تشبیہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر وصف سے، ہر نام سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف صالحین کی زبانیں اپنے ہی سنیں گے، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے. جن لوگوں نے یہ چیز ایجاد کی ہے ان کے اندر یہ تین چیزیں ہیں: ایک تو اس بات کو احداث کیا، دوسری وجہ کیا ہے، کیوں احداث کیا، نئی چیز کیوں ایجاد کی ہے؟ کیونکہ قرآن سنت کے سامنے سر جھکانے نہیں جانا، تسلیم، نصوص کو قبول کر من و عن سے یہ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی اس کا کوئی اہتمام کی زندگی میں. اور تیسرے نمبر پہ خشیت اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں میں نہیں ہے. فہم یتکلمون فی ذات الرب یتکلمون فی اسماء وصفاته، بس جب یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر کا حق نہیں ہے دل میں جیسا کہ ہونا چاہیے، دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، آج تو زانی بھی کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں، سود خور بھی کہتا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بدعتی بھی کہتے ہیں میں سب سے بڑے ڈرنے والوں اللہ تعالیٰ سے، قبر کا طواف کرنے شرک کرنے والا شخص بھی کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس لیے یہ عمل کرتا ہوں، تو یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فرما بردار ہوتا ہے، نافرمان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر میں کمزوری، اس کی وجہ سے نصوص کو قبول کرنے میں کمزوری، اس کی وجہ سے احداث فی دین ہوگا نہیں ہوگا، اور کہاں تک چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تک چلا جائے گا۔ یہ سب سے بدترین بدعت ہے، یعنی ایک بدعت غیر مکفرہ، جشن میلاد النبی منانا، محرم کا ماتم کرنا، یہ بدعات ہے، رجب کے کنڈے ہیں بدعات ہیں، شب معراج کو منانا، یہ سب بدعات ہے، لیکن اس کا تعلق کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے؟ نہیں، عبادات سے ہے، نئی عبادت ایجاد کی ہے، اب رب کو راضی کرنے کے نئے راستہ اختیار کیا ہے جس کی دلیل موجود نہیں ہے، بدعت ہے۔ لیکن سب سے بدترین بدعت وہ ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتی ہے۔ جہمیہ کی بدعت دیکھ لی، معتزلہ کی بدعت دیکھ لی، اشاعرہ، ماتوریدیہ، کلابیہ، یہ بدعات کون سی ہیں؟ یہی تصوف کی بدعات دیکھ لیں جو بعد میں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کی بدعت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ محدث ہے کہ نہیں؟ کیا بہترین زمانے میں یہ چیز موجود تھی؟ سبحان اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بس ان لوگوں نے باتیں بنی اور بحث کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے تعلق سے، وَيَجْحَدُونَ وَيَنْفُونَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ أَوْ مَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ تو جب بحث کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر علم کی روشنی کے، تو پھر وہ جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے ثابت کی ہے، اس کی وہ نفی کر دیتے اور انکار کر دیتے ہیں، یعنی اس موصفات میں سے۔ وَيَأْتُونَ مِنْ عِنْدِهِمْ بِآرَائِهِمْ، اور جب اس کا انکار کر دیا، علم کی روشنی کا، نصوص کا، جب واضح دلائل کا جب انکار کر دیا، تو اس کی جگہ کیا پر ہوگی؟ مجھے بتائیں، جگہ تو پر ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ اب خالی جگہ تو نہیں ہے نا، اب جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کو صفت نہیں، اب کچھ تو ہوگا نا، اب کیا ہے؟ تو اپنی طرف سے اپنی رائے پیش کر کے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طرف سے یہ بدعات ایجاد کی ہیں، اور یہ کہا ہے ما نفهمها فنفوضها الى الله، یہ جو نصوص ہیں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کون سے؟ ہاں، ويأتون من عنده بآراء ويقولون هذه هي الصواب، سبحان اللہ۔ اچھا، اپنی رائے جب لے کے آتے ہیں اور خانہ پوری کرتے ہیں، نصوص کو تو نکال دیا، اس کا فہم کو ختم کر دیا، اب اس خانہ پوری کیسے ہوگی؟ اپنی رائے لے کے آئے، جب اپنی رائے لے کے آئے تو یہ کہ یہی عین ثواب ہے، کیسے ثواب ہے؟ اور کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مخلوق کا بھی تو ہاتھ ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، تو ہم حقیقتاً اپنے رب کو تشبیہ سے پاک کر رہے ہیں، رائے ہے کہ نہیں؟ یوں کہ رائے ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے، لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر۔ اہل جماعت کے علماء نے جب اسماء و صفات کا اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے، تو ساتھ انکار بھی کیا ہے، انکار کی چیز کو کیا ہے؟ تشبیہ تحریف کا انکار کیا ہے، تکیف کا انکار کیا ہے، کہ کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو صحیح معنی ہے اس کا اقرار کیا ہے، حقیقت کا اقرار کیا ہے۔ یتکلمون فی تفسیر النصوص بغیر تفسیرها، اپنی رائے پیش کی، اپنی مرضی کی باتیں کی، نصوص کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نئی باتیں ایجاد کی، اور جو تفسیر ہے صحیح، صحیح تفسیر کون سی ہوتی ہے؟ قرآن کے قرآن سے، قرآن کی حدیث سے، اور قرآن کے صحابہ اور سلف کے اقوال سے، یاد ہے یہ اصول تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو صحیح تفسیر ہے ان نصوص کی، جب اپنی رائے بیچ میں لے کے آئے تو ظاہراً تفسیر میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں؟ اب تفسیر بھی ان آیات کی، جس میں اسماء صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر ہے، اس میں بھی تبدیل کر کے اپنی تفسیر ایجاد کر کے اپنا معنی بیان کر دیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ رہا ہے، او انہم یقولون، یا یہ کہتے ہیں، اب اپنی رائے ثابت تو کرنی ہے نا کسی ذریعے سے، یا تو تفسیر غلط کر دیتے ہیں، تحریف، تعویل میں تحریف کر دیتے ہیں، ٹھیک، اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا دوسرا طریقہ کہتے ہیں او انہم یقولون ما نفہمها فنفوضها الی اللہ، ہمیں ان نصوص کی سمجھ نہیں آئی اس لیے ہم معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، تفویض المعنی، یعنی ہم نہیں جانتے ید ہاتھ معنی کیا ہے، نہیں جانتے رحمان الرحیم معنی کیا ہے، نہیں جانتے الکریم معنی کیا ہے، نہیں جانتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں معنی کیا ہے، آنکھ کا معنی کیا کہتے ہیں، نہیں جانتے ہم، ارے عربی زبان میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں اور معنی نہیں جانتے، یہ تو ید تو اللہ نے فرمائے ہے، اب اس کا معنی یہ ہاتھ ہے جسے پکڑا جاتا ہے بخس کیا جاتا ہے یا کوئی چور ہے ہم نہیں جانتے، اسے کیا کہتے تفویض، تفویض المعنی، شیخ فرماتے ہیں ویصور کلام اللہ وکلام رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلتی الکلام الاعجمی، دیکھیے بات لازم ہے، بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور سے سنیں، جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کتنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے، دو ہیں، کیسے ہیں اللہ اعلم، مخلوق جیسے ہیں، اگر کوئی کہتے مخلوق جیسے ہیں تو پھر وہ کفر ہے، دیکھیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دو ہاتھ مخلوق جیسے ہاتھ ہے کفر ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا وہ یہ کہتے کہ ہاتھ کا معنی کیا نہیں جانتے، اچھا الرحمن علی العرش استوى، دوسری مثال اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، ٹھیک، وہ کہتے استوا کا معنی کیا نہیں جانتے ہم، اگر استوا کا معنی عربی میں نہیں جانتے، کہتے نہیں اللہ اعلم، عربی میں جو معنی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مراد نہ ہو، یہاں پر کوئی اور معنی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اپنی مرضی سے بات نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں شیطان کہاں کیسے گھماتا ہے، اصل میں خواہش نفس کی پیروی ہے نا، ورنہ سلف سے بہتر کون اصول سمجھنے والے ہیں، اس سلف سے بہتر کس کا تقوی اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، کوئی ہے، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کس نے سوال کیا کیف استوى، یہ سوال کب آیا، امام مالک کے زمانے میں کسی شخص نے پوچھا اہل بدعت میں سے، اور اسے خود ضرورت نہیں کی کہ دوسرے شخص کو کہا جو امام مالک کی شاگرد تھا، یہ امام صاحب سے جا کے سوال کرو الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، اب وہ شخص بےچارہ آیا حسن نیت کے کہ اس کو کیا پتہ ہے کس کے پیچھے کیا بڑی مصیبت ہے، آ کے سوال کر دیا کہ امام صاحب اللہ نے یہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، امام مالک نے شدید غصے میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه، مجھے کیوں نکال تو مجلس سے، میں نے نہیں کہا کسی اور نے کہا، کہتے میں نے تم سے ہی سنا ہے، نکالو اس میرے مجلس سے، اپنا شاگرد ہے، اپنا دوست ہے، اپنے ساتھ بیٹھتا ہے کہ پہلی مرتبہ نئی بات کی ہے، اس سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کرنا، قرآن کی آیت کے تعلق سے یہ سوال پیدا کرنا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کیفیت کا سوال کہاں سے آیا ہے، اس آیت کریمہ کو سید بکر صدیق نے تلاوت کی، پڑھا ہے سید عمر بن خطاب نے، سید عثمان، سید علی، عائش و بشر بالجنہ، جی 10 صحابہ، سارے صحابہ نے اس آیت کو پڑھا ہے، کس نے سوال کیا ہے، تابعین نے سوال کیا ہے، اتباع التابعین نے، بہترین زمانے کے ان بہترین لوگوں نے سوال کیا ہے، ایک شخص آتا ہے بدعت میں سے اور وہ آ کے سوال کرتا ہے، آج یہ سوال جو ہے لوگوں کے دلوں میں جا کے بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بدعت ایجاد کی جا رہی ہے اور اسماء و صفات کا انکار کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، زمانے زمانے کی بات ہے نا، علم کا نور تھا آج جہالت کی ظلمت ہے، کل یہ جرم تھا کہ امام صاحب نے مجلس سے نکالنے کے حکم دیا تھا، آج اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو اسی کو مجلس سے نکالنے کو پیچھے دوڑتے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات لے کے آئے، سبحان اللہ، تو شخص فرماتے ہیں اب اس سے بات لازم آ گئی، جب تفویض النصوص کر دی کہ ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، معنی نہیں جانتے، اچھا تو اس سے بات اس سے یہ لازم آتی ہے ويصير كلام الله، شخص صالح فزن حفظه فرماته ويصير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكلام العجمي، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا فرمان، تو پھر یہ لازمی ہے کہ اس کی منزلت کیا جیسے کہ اعجمی کا قول ہو، یعنی جو سمجھ میں نہ آتا ہو، ایک شخص یہاں پہ آئے اور چائنیز میں بات کرنا شروع کر دے، ہم ویسے کس کتنے کو چائنیز آتی ہے، چائنیز آتی ہے کسی کو، ایک کو تو آتی چاہیے یار، سب ایک جیسے الحمدللہ، کسی کو نہیں آتی، اگر یہاں پہ شخص چائنیز میں بات کرنا شروع کر دے ہمیں کیسا لگے گا، کیا خیال ہے، اگر اس کو اردو بھی آتی ہو، انگلش بھی آتی ہو، ٹھیک ہے نا، اور زبان چائنیز میں آ کے بات کر رہا ہے، ہمیں کیسا لگے گا، اچھا لگے گا. اچھا کوئی کتاب لکھے ہمیں دینا چاہتا ہے, کہہ دیا یار 20 ریال کلو, کوئی خریدے گا اسے؟ اچھا مفت میں دینا چاہتا ہے, کوئی لے گا؟ عجب بات, دیکھیں ان کی بات سے بات لازم آتی, ان کی بات سے یہ بات لازم آتی ہے کہ جب معنی مفہوم نہیں ہے, معنی ہم نہیں سمجھتے کیا ہے ان نصوص کا, تو قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ کیا ہے؟ بے معنی ہے. نعوذ باللہ من القدران. اس عظیم کتاب کی جو ضابطۂ حیات ہے, جو نور ہے, جو شفا ہے, ایک تہائی, 1/3, کیونکہ 1/3 اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے, اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, توحید کے تعلق سے. جب معنی کا پتہ ہی نہیں تو ایسی دنیا کی کتاب مجھے بتائیں, دنیا کی ایسی کتاب جس میں ایک تہائی, یعنی اگر 100 صفحے تو 30 صفحے کا آپ کو پتہ نہیں کہ کس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس کی قیمت باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی بات سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بے معنی ہے. پھر مسلمان تصور کر سکتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے پھر زبان پر بات آتی ہے. اتنی بڑا منہ کھول کے ان کے علماء کہتے ہیں, اسماء و صفات کی مثال ایسی ہے قرآن مجید میں جیسا کہ الف لام میم حروف مقطع کی مثال ہے. منصور ماتوریدی کتاب التوحید میں لکھتا ہے, منصور ماتوریدی اسی میں کتاب التوحید ہے, کہتا ہے کہ دو راستے ہمارے پاس ہیں, یا تعویل کا راستہ ہے یا تفویض کا راستہ ہے. تسلیم کا راستہ کہاں ہے؟ وہ ہے نہیں. اصل راستہ تسلیم کا ہے, وہ نہیں ہے. تو باقی کون سے راستے؟ پھر تو سبل ہے نا. اور کیا؟ یا تو تفویض کریں, معنی نہیں جانتے ہم, یا تعویل کریں جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا, یفسرونها بغیر تفسیرها. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں الذي لا يفهمه العرب, یعنی یہ بات عجمی کلام ہے جو عرب کی سمجھ میں نہیں آتی. فالواجب, اسے یہ بھی لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام جو سب عرب تھے اور ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے, کو جانتے تھے. یعنی قرآن مجید میں سے ایک تہائی وہ سمجھتے نہیں تھے, اور نہ کبھی سوال کے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, آپ علیہ وسلم کو بھی ان کی سمجھ نہیں تھی. ان للہ وان الیہ راجعون. فالواجب على المسلمين, سنے واجب کیا ہے؟ فالواجب على المسلمين ان يستمروا على الطريق الصحيح, مسلمان پر یہ واجب ہے کہ صحیح راستے پر چلتے رہیں. وعلى طريق السلف, سے راستہ کون سا ہے؟ سلف کا, طريق السلف پر چلتے رہیں. والا يلتفتوا لهؤلاء المضللين, اور ان گمراہ گر لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. الذين يجادلون في الله بغير سلطان اتاهم, جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اسماء صفات کے تعلق سے بغیر دلیل و برہان کے, بغیر سلطان کے جدال کرتے ہیں. یجادلون فی القرآن, قرآن مجید کی آیات میں جدال کرتے ہیں. ویجادلون فی السنة, اور سنت میں بھی, احادیث نبویہ میں بھی جدال کر, بحث مباحثے کرتے رہتے ہیں. شأنهم الجدال, ان کا کام ہی جدال کرنا ہے, بحث مباحثے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم الکلام ان کی بنیاد ہے, تسلیم النصوص بنیاد نہیں ہے, علم الکلام بنیاد ہے. قال وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نصوص پر ان کی تربیت نہیں ہوئی. تربیت کس چیز پہ ہوئی ہے؟ علم کلام, منطق پر تربیت ہوئی ہے. تو پھر زیادہ جدال ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اب منطق ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تسلیم. منطق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے, لوجک کیا ہوتا ہے؟ کہ عقل جب تک تسلیم نہیں کرے گی, آپ نے سوال پہ سوال کرتے رہنا ہے. تسلیم کیا ہے؟ بغیر سوال کیے فوراً سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. متضاد ہیں دونوں کے نہیں؟ ان کا راستہ جدال کا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی بنیاد ہی غلط ہے. سلف نے جدال کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال ہے, سلف نے جدال کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے جدال کیا؟ اچھا, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, اصول السنہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, 5 مرتبہ فرماتے ہیں کم سے کم کہ ہم جدال خصومات نہیں کرتے. چھوٹا سا رسالہ ہے, 5 مرتبہ کیوں فرمایا؟ کیا ڈرتے تھے اہل بدعت سے؟ عالم نہیں تھے, علم کی کمی تھی, کمزوری تھی, جدال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جدال کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم کمزور ہے, اس لیے ہم جدال پہ اتر آئے ہیں, ہمیں مزید کچھ ایڈ کرنا ہے, داخل کرنا ہے ان شریعت کے ان نصوص میں. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہؤلاء یجب الحذر منہم, جو جدال کا راستہ اختیار کر چکے ہیں تو واجب یہ ہے کہ ان سے آگاہ کیا جائے اور خبردار رہا جائے. ہؤلاء لیسوا متبعین, یہ لوگ متبعین نہیں, اتباع کرنے والے نہیں ہیں. وانما هم مبتدعون يتبعون اهواءهم, جب متبعین نہیں ہیں تو یقیناً کیا ہے؟ مبتدعین ہیں, بدعتی ہیں, جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے, اتباع کرتے رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, قوله إمام بربهاري كي يقول ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن لما نهى عن الجدال في الله عز وجل. شيخ صالح نحفظ الله فرماته جب الله تعالى منها فرماياه جدال سي الله تعالى كي ذات كتعلق سي والخصومات في أسماء وصفاته وجهل سي الله تعالى كي أسماء وصفات مي بين الواجب. جب امام صاحب نے منع فرما امام بہار نے منع فرما دیا جدال سے خصومات سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس موصفات سے اب واجب کیا ہے ہمارے اوپر منع تو کر دیا ہے اب حکم کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہے واجب کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ ان نقر القرآن والسنت کما جاء قرآن و سنت جیسے ہمیں پہنچی ہے ویسے منع سے تسلیم کرنا ہے سر جھکا کے اور جو معنی ہے اس صحیح معنی پہ اس کو سمجھنا ہے على معناها المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة کیسے ماننا ہے کس معنی کے اعتبار سے ماننا ہے اس عربی زبان کے معنی کے مطابق ماننا ہے جس پر قرآن مجید اور سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ نازل ہوئی وحی ہے وحی عربی میں نازل ہوئی ہے تو عربی میں جو بھی معنی موجود عربی لغت کے اعتبار سے اسی معنی کو کے مطابق ہم نے قرآن مجید کے الفاظوں کو سمجھنا ہے اپنے معنی نہ تو بنانے ہیں اور نہ ہی ان معنی کو کے بارے میں کہنا کہ ہم جانتے نہیں معنی کیا ہے اور تاکہ جب ہم جانتے نہیں معنی کیا ہے دیکھیں یہ جب تک یہ بھرا ہوا ہے کچھ آپ اس میں ڈال نہیں سکتے اس کو خالی کر دیں پھر کچھ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں جب تعویل کیے تو بھر دیے اس کو تو غلط تعویل ہے یہ سلف کے مخالف ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا راستہ ہے کیا ہے اس کو خالی کر دیتے ہیں کیا مطلب کہ ہم جانتے نہیں معنی کیا ہے جب کہ معنی جانتے نہیں ہیں اب اپنا باطن معنی سے فٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اصل میں جو تفویض ہے وہ بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں تفویض تعویل سے تحریف سے زیادہ شر ہے. ابن تیمیہ فرماتے رحمہ اللہ شیخ الاسلام کہ تفویض جو ہے وہ تعویل اور تحریف سے زیادہ شر ہے. کیوں؟ کیونکہ تعویل تو پتہ کہ یہ تعویل کر رہے ہیں. ہاتھ کا مطلب قدرت ہے نعمت ہے, ہاتھ کا مطلب حقیقی نہیں ہے. اچھا ہاتھ کا پتنی معنی کیا ہم نہیں جانتے, کیا خیال ہے فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ پہلے تو پتہ کہ غلط کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے سیاق و سباق اس آیت کریمہ سے یہی مراد ہے کہ ہاتھ اسے پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, دو طاقت دو قدرت دو نعمت اللہ تعالیٰ کی, کیا یا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو یہاں پکڑے گا کہتے ہیں بات تو غلط ہے, دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. شیطان دیکھے کیسے نئے سوچ لے کے آتا ہے. تو کہتی ہے معنی تو یہاں تو ہمیں پکڑ ہوتی ہے, ہم لاجواب ہو جاتے ہیں سلف کے سامنے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ تفویض کا راستہ ہے کہ بے معنی جانتے نہیں ہیں. تو سلف نے کہا ہے جو کہتا ہے بے معنی ہے وہ اس سے زیادہ شر پھیلا رہا ہے جو کہتا ہے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واجب کیا ہے؟ ان نقر القرآن والسنة كما جاء على معناها المأخوذ من اللغة العرب من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة. فعلم معروف معناه في اللغة اب علم. الله تعالى عليم بذات الصدور, صحيح كده نہیں؟ جو کو سینوں میں اللہ تعالی خوب جانتا ہے. علیم صفت کون سی ہے؟ علم کی. نام کیا ہے؟ العلیم, اللہ تعالی کا نام, ناموں میں سے. اچھا علم کا معنی کیا ہے؟ معناه في اللغة العربية معروف ہے کہ نہیں؟ دیکھ معنی معروف ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کیا معنی ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے کہ فالعلم معروف معناه في اللغه یعنی معروف ہے. آپ کو جواب نہیں, آپ کو جواب آ جائے گا نا. جس کو پتہ نہیں ہے وہ نہیں جانتا, لیکن اصل معنی موجود ہے کہ نہیں لغت میں. كذلك الوجه, وجه کسے کہتے ہیں؟ معنی معروف ہے کہ نہیں؟ والعين, آنکھ, معنی معروف ہے کہ نہیں؟ اچھا کیا معنی ہے آنکھ کا؟ کیا معنی ہے؟ جس سے دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی سوال ہے؟ آنکھ وہ جسے دیکھا جاتا ہے. اچھا عین عربی زبان میں کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں, چشمے کو کہتے ہیں. وہاں سے یہ چشمہ نہیں عینک والا, پانی کے چشموں کو کہتے ہیں. یہ بھی عین ہے وہ بھی عین ہے. تو یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیں تفویض کیا ہوتا ہے. اب عین جو ہے یہ کون سی عین ہے, جارحہ یا جاریہ؟ جارحہ آنکھ, جاریہ چشمہ پانی کا. سیاق و سباق کیا کہتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جب یہ فرمایا ہے کہ میری جو آنکھیں ہیں, اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ اس سے وہ آنکھ مراد نہیں جسے دیکھا جاتا ہے, اس کے پاس کوئی برہان کوئی سلطان کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. سیاق و سباق سے یہی بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو اعین میں بھی آیا ہے جمع کے صیغے میں، عین مفرد صیغے میں بھی ہے، تو پھر مثنی صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ اقل الجمع، مثنی اقل الجمع ہے نا، تو عین دو عین ہے، ٹھیک ہے نا، اور عین سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک آنکھ ہے بلکہ اس کے جو دو آنکھیں ہیں، جیسے کہ اور نصوص میں بھی آئے، سب کو جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اچھا، والید معنی معروف ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کیا ہے جسے پکڑا جاتا ہے. والاستواء والعلو کل هذه امثال معروف معناها في اللغه العربيه. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں کا معنی معروف لغت عربی لغت میں، التي نزل بها القران، جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اما اهل الضلال فيقولون ليس هذا الكلام على ظاهره منقسم الى قسمين. اهل الضلال گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ جو الفاظ جو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے قرآن مجید میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے صحیح حدیث میں، ان کا ظاہری معنی نہیں ہے، باطن معنی کچھ اور ہے. اچھا، ظاہر باطن معنی کیا مطلب ہے تمہاری؟ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، ظاہر معنی ہو نہیں سکتا یہ، اس لیے خود دو قسم میں منقسم ہو گئے یہ لوگ جو ظاہر معنی تسلیم نہیں کرتے. کون سی قسم؟ قالوا نتوقف ونقول ظاہرها غیر مراد ولا نفهم المراد منها وهم المفوضه. پہلے قسم والے نے کہا کہ ہم توقف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ان الفاظوں کا ظاہر مراد نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، عین سے مراد آنکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، استواء سے مراد استواء نہیں ہے. ولا نفهم المراد منها. اچھا، کیا مراد؟ ہم پتہ نہیں کیا مراد ہے. صحیح معنی کہ نفی کر دی ہے. اچھا، تم بتاؤ کیا معنی ہے؟ کہ ہم نہیں جانتے. کون جانتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس کا فرمان ہے وہ جانتا ہے، سبحان اللہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ المفوضہ، تفویض کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سپرد کرنا. وقسم، دوسری قسم، وہم المؤولہ. مفوضہ مؤولہ دونوں نوٹ کریں، پوچھوں گا میں کیسے پوچھوں گا. مفوضہ اسی لفظ سے یاد کرنا ہے، مفوضہ اور مؤولہ. مفوضہ تفویض کرنے والے، تفویض سے مراد اللہ کے سپرد کرنا، کس چیز کو؟ معنی کو. معنی نہیں جانتے کیا ہے. اچھا، مؤولہ کیا ہے؟ تاویل کرنے والے، یعنی صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی بیان کرنے والے. وہ هو الاکثر، اور یہ لوگ بہت زیادہ ہیں. مؤولہ مفوضہ سے زیادہ تعداد میں زیادہ ہیں. اولوہ بغیر معنی صحیح. مؤولہ کون ہے؟ جو تاویل کرتے ہیں صحیح معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی کی طرف. نتیجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فضلوا واضلوا. فضلوا دوسروں کو گمراہ کیا، واضلوا خود گمراہ ہوئے. فضلهم واضلوا غيرهم. فضلوا خود گمراہ ہوئے، واضلوا دوسروں کو گمراہ کیا. وشغلوا الناس، لوگوں کو بھی مشغول کر دیا ان باتوں میں. وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات بغير قائل، اور کتابوں کو بھر دیا. شحن کرنے بھر دینا الفاظوں سے، عبارات سے، جملوں سے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مناظرات، جدال، بحث مباحثوں سے کتابیں بھر دی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، فالواجب، واجب کیا ہے؟ التسلیم لما فی القرآن والسنة من اسماء اللہ وصفاته على مراد اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. واجب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اور سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں آیا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق. لأن اللہ اعلم بنفسه سبحانه وتعالى، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی متعلق خوب جانتے ہیں، دوسروں سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو جانتے ہیں. واعلم بغیره، اور دوسروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. واعلم الخلق بالله هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر اور علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. اما نحن فعلمنا قاصر، ہم اپنی جب بات کرتے ہیں ہمارا علم کتنا ہے؟ قاصر ہے. اب شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے کیوں کہا ہے کہ علی مراد اللہ وعلی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان الفاظوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر ہے، ان الفاظوں کو معنی ہم نے کہا ہے، ہم ایمان لے کے آتے ہیں اسی معنی کے مطابق، ان الفاظوں پر ایمان ہے اس معنی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کی مراد کے مطابق. اب شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے مراد مطابق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مطابق، وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے سب سے بہتر جانتے ہیں کہ نہیں، مخلوق کے تعلق سے سب سے بہتر جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ کوئی نہیں. مخلوقات میں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کے تعلق سے کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو مراد انہوں نے بیان فرمائی ہے, جو مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے, وہی مراد حق ہے. اسی کے سامنے سرخم کر کے اسی معنی کو تسلیم کرنا ہے. اچھا, ہماری بات, ہم کیوں اپنی بات نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی رائے کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما نحن فعلمنا قاصر. انڈر لائن کرتے ہیں, نمبر ایک, ہمارا علم قاصر ہے, ناقص ہے. نحن لا نعلم كثيرا مما في انفسنا من التفاصيل والعروق والحواس. ہماری حالت تو یہ ہے, ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں, اور ہم اپنی بات کرتے, ہم اپنے جسم کے تعلق سے, اپنے رگیں اور حواس کے تعلق سے تفاصیل نہیں جانتے, بہت ساری تفاصیل نہیں جانتے. هناك اشیاء لا نعرفها, ایسی چیز ہمارے جسم میں موجود ہیں, ہمارا جسم ہے, ہم نہیں جانتے. هل تعرف الروح, الروح ما هي, کیا تم جانتے روح ہوتی کیا ہے؟ روح کے بغیر کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ روح ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے, کوئی بتائے گا؟ نیند آ رہی ہے؟ ہمارے روح ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, روح کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے یہاں پہ جتنے ساتھی بیٹھے؟ روح کیا ہے؟ ایک منٹ یار, یہ بتا رہا ہے. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار, آپ کو پتہ ہے روح کیا ہے؟ اللہ اعلم, اللہ اعلم. کسی اور کو پتہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے نہیں پتہ کیا ہے. کسی پروفیسر سے جا کے پوچھ لو. روح سے مراد اصل کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ کون سی چیز ہے جب جان سے, جسم سے نکل جاتی موت آ جاتی ہے, وہ کون سی چیز ہے؟ اسے روح کہتے ہیں نا. تو وہ ہے کیا چیز ہے تو پوچھ رہا ہوں میں. یہ سانس لینا ہے, پھیپھڑے سانس لیتے, پھیپھڑے ہیں, دل ہے, خون ہے, دماغ کی رگیں ہیں, دماغ ہے, سوچ ہے, کیا جانتے کوئی؟ روح نہیں جانتے کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, هل تعرف روح ما ہے, ہم روح کے بارے میں ہمارے جسم کے اندر نہیں جانتے, اور باتیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے باتیں کرنے کی جرات کرتے ہیں. اچھا, عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ یار عقل کیا ہے, کھوپڑی کھولو دیکھو, عقل یہ ہے, یہ کوئی سوال ہے؟ یہ عقل یعنی یہ برین ہے جو میں نظر آ رہا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے پتہ ہے؟ اچھا, میں ایک سوال کرتا ہوں, ڈاکٹر بھی اس پہ عاجز ہے, پریشان ہے بےچارے. سورۃ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ سورۃ فاتحہ, یہ کوئی سوال ہے یار؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ. نہیں, شرم نہ کر ہاتھ اٹھائے گا یار, اللہ کے بندے, نہیں تو یاد کروا دیتے ہیں. سب کو یاد ہے, کہاں یاد ہے؟ میموری میں, ٹھیک ہے. اچھا, میموری کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ میموری کو لکوڈ ہے, پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹس ہے, فیٹس ہیں, میموری ہوتی کیا ہے بتاؤ نا. دیکھیں, سب کو یاد ہے نا, حفظ سب نے کیا ہوا ہے الحمدللہ. یہ کس شکل میں ہمارے دماغ, دل میں, جہاں پر بھی موجود ہے, کس شکل میں موجود ہے؟ موجود ہے کہ نہیں؟ اس میں موجود ہے نا, سافٹ ویئر میں موجود ہے, پتہ ہے نا, سافٹ ویئر موبائل میں موجود ہے. ہمارے اندر کیسے موجود ہے, کس شکل میں؟ سافٹ ویئر ہے. اچھا, ہمارے جسم کس چیز سے بنا ہے؟ جسم کس چیز سے بنا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ سے, پروٹین ہے, فیٹ ہے, منرلز ہیں, یہ چیزیں ہیں نا, وائٹمنس وغیرہ ہیں. ان چیزوں میں سے جو ہمارے جسم اندر موجود ہے, میموری جو محفوظ ہو جاتی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر, وہ کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, میموری کیا ہے؟ کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے پروٹین ہے. پروٹین کی شکل میں دماغ کے خاص حصے اس میں جا کے جمع ہو جاتی ہے, کہا جاتا ہے. اچھا, جو پروٹین زیادہ کھاتے اس کی میموری اسے بیچارے یہاں پر بھی عاجز ہو گئے. تو جو زیادہ پروٹین کھاتے وہ سب سے زیادہ اسے ذہین ہونا چاہیے, سب سے دیکھے گا. جو زیادہ گوشت کھاتے بیچارے وہ کھا سب سے کم ہوتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ مطلب یہ گوشت کھانا چھوڑ دے. بہرحال, نہ تو ہم جانتے روح کے بارے میں, نہ ہم جانتے اپنے جسم کی تفصیلات کے بارے میں, نہیں جانتے ہم. اور ہم رسائی کر رہے ہیں, جرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك, اگر تمہاری حالت یہ ہے نہ تو اپنے جسم سے نہ اور نہ اپنے نفس سے کوئی چیز جانتے ہو. فکیف تتکلم فی ذات اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے کیسے پھر تم بات کرنے کی ضرورت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ لا یعلمہا الا ہو سبحانہ, جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, کوئی اور نہیں جان سکتا. ارشاد باری تعالیٰ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے, اور وہ یعنی مخلوقات جو ہیں, ولا یحیطون بہ علما, اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتے. تفصیلات کوئی مخلوق مائی کلال جان نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے. سورۃ طہ نمبر 110, ھذا خارج عن معلوماتہم, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء صفات کے تعلق سے جو معلومات ہیں یہ ہمارے بس سے باہر ہیں. وعن تصوراتہم, ہمارے تصور سے بھی باہر ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تصور کیوں نہیں کر سکتے؟ تصور کر سکتے ہیں کیا؟ ہم ہر چیز تصور کر سکتے ہیں, ہر چیز کا کوئی دلیل دے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, اللہم بارک, جزاک اللہ, جزاک اللہ علما حرصا وعزا. جنت کے بارے میں, جنت موجود ہے کہ نہیں؟ جنت میں پھل ہیں, باغات ہیں, تفصیل, کچھ تفصیل ہمیں خبر ملی ہے. انار ہے کہ نہیں؟ پھل بھی ہیں, دیواریں بھی ہیں, دریا بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھی, اور نہ کبھی کسی کان نے سنا ہے, اور نہ ہی کبھی کوئی ان کے بارے میں تصور بھی کر سکتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں تک سوچ بھی, فکشن بھی نہیں جا, سوچ بھی نہیں جا سکتے وہاں تک. جنت مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو خالق کے تعلق کو تصور کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى, اللہ تعالیٰ کا قیاس اپنے مخلوق کے ساتھ نہیں کیا جاتا. هذا من تنقص الله عز وجل, اس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے. فهو اعلم بنفسه وبغيره, اللہ تعالیٰ خوب جانتا اپنے بارے میں اور اپنے علاوہ سب مخلوقات کے بارے میں. واصدق قيلا, اللہ تعالیٰ سب سے سچ بولنے والا ہے. واحسن حديثا, سب سے بہترین اور احسن حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من خلقه پورے مخلوقات میں سے. كما يقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی الواسطی, جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شرح عقیدہ واسطیہ میں یہ جملہ جو ہے آخر جملہ بیان فرمایا ہے. قول امام بربہاری کا یہ قول, وما بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ مدار الاسماء والصفات علی الکتاب والسنہ, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماء والصفات کا مدار کتاب اور سنت پر ہے. وہ تفسیرها ایضا فی الکتاب والسنہ, اس کی تفسیر بھی کتاب و سنت میں ہے. ولغۃ العرب التي نزل بها الشرع, اور عربی لغت کے مطابق جس کے مطابق شریعت نازل ہوئی ہے. ولا نذهب لمنطق ارسطو او افلاطون او فلان او علان, اور ہم نہیں جانتے ارسطو یا افلاطون کے منطق یا فلان فلان منطق کی طرف. هذا من التجني على شريعه الله, اللہ تعالی کی شریعت پر تجنی ہے اور اعتداء ہے. منطق والے آئے ارسطو افلاطون وغیرہ وغیرہ آتے رہے, ابن سینا بھی انہی میں سے شامل ہے. بعض اس کو بڑا اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اب وہ سینا بھی کہتے ہیں ابن سینا جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے شریعت میں ایسی تبدیلیاں اور ایسی بدعات ایجاد کی ہیں, یعنی بعض نے یہ کہا کہ اس سے بڑا زندیق دیکھا نہیں ہے اپنے زمانے سے, اس سے بڑا زندیق کہا گیا اسے. وجہ کیا ہے؟ آج سائنس میں اس کا نام ہے اور بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی مسلم ممالک میں روڈوں کے نام ابن سینا ہے, میڈیکل کالج کے نام ابن سینا ہے, پتہ نہیں سائنس کے طرف سے کئی اداروں کا نام ابن سینا ہے, لوگ جانتے نہیں اس شخص کے بارے میں. یہ وہ شخص ہے جو الباطنیہ گروہ ہے ان میں سے ہے. یہ کہتا ہے قرآن کا ظاہر باطن ہے, دونوں الگ الگ معنی ہیں. الغرض تو منطق والے کی طرف ہم نہیں دیکھتے, ہم صرف وہ جانتے ہیں جو ہمیں شریعت میں ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اگر منطق کی طرف جاتے ہیں یا کتاب و سنت کو چھوڑ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ شریعت پر اعتداء کے مانند ہے. ومن استبدال الوحی بالمنطق وعلم الکلام, اور اس سے وحی کو تبدیل کرنا منطق وعلم کلام سے. وهذا وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران ولم يصل الى نتيجة وهذا باقرارهم, اور اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جن لوگوں نے علم کلام منطق کا اہتمام کیا ہے اور وحی کے دامن کو چھوڑ دیا ہے علم الکلام اور جدال نے ان لوگوں کو سوائے گمراہی کے، خیبت اور خسران اور خسارے کے کچھ نہیں دیا، اور کس نتیجے تک نہیں پہنچے یہ لوگ جیسے کہ انہوں خود اقرار کیا ہے، اہل کلام کے علماء نے خود اقرار کیا. چند مثالیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: افنوا اعمارهم بالجدال والخصومات واقروا في نهايه الامر انهم ما وصلوا الى نتيجه. زندگی ساری جدال، مناظرات، خصومات، بحث مباحثے میں گزار دی، اور آخر میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. زندگی ساری نتیجے کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ بنیاد غلط تھی، اساس غلط تھی، تسلیم نہیں جانتے تھے، اتباع ہوا جانتے تھے، اتباع قرآن و سنت کے نصوص یا سلف کے منہج کو کہ اتباع نہیں جانتے تھے. ولو انہم سلموا للہ ولرسول صلی اللہ علیہ وسلم لاستراحوا، اور اگر تسلیم کرتے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر راحت پا لیتے. ولہذا یقول قائلہم، اس لیے ان میں سے کسی نے کہا: نہایت اقدام العقول عقال واغلب سعی العالمین ضلال وارواحنا فی وحشۃ من جسومنا وحاصل دنیانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا الا ان جمعنا فيه قيل وقالوا. یعنی اس شعر میں جو شخص یہ کہ زندگی ساری اس نے علم الکلام منطق میں گزار دی ہے، اور یہ اب اعتراف کر رہا ہے کہ اس کے نہایت نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم سعی کرتے رہے ہیں گمراہی کی طرف، اور ہماری وحشت میں زندگی ساری رہے ہیں، اور کوئی حاصل نہ کر سکے دنیا سے سوائے اذى و وبال کے، مصیبتوں کے کچھ ہمیں ملا نہیں ہے، اور اپنے اس بحث باعث ساری زندگی میں ہم نے صرف قیل و قالو، صرف باتیں بنانا جانا ہے، اور کوئی کس نتیجے ہم ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. مرتے دم تک یہ لوگ آخری وقت میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ. فقط صاروا فی شک و ریب و فی ریب، شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ شک و ریب میں پڑے رہے. اما الذین سلموا للہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد استراحوا من هذا، اور جنہوں نے تسلیم کی ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی، تو پھر وہ اس چیز سے راحت میں آ گئے. ويقول اهل الضلال ايضا، ان میں سے کسی اور نے کہا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارعا سن نادم. کہ سوا ندامت کے ہمیں کچھ نہیں ملا، زندگی ساری ہم نے صرف حیرت میں اور ندامت ہم نے گزار دی ہے. طاف المعاهد كلها، صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر معاہد جہاں پہ علم حاصل کیا جاتا ہے وہاں پہ گیا، لیکن اپنے ہم نوالوں، ہم پیاروں کے پاس، اہل کلام، اہل منطق کے پاس گیا ہے. معاہد الکلام والمنطق والجدال وسیر طرفه بینها فلم یجد فیها ما یشفی العلیل، تو وہاں پر اسے وہ نہ مل سکا جو وہ چاہتا تھا. وقال لقد تأملت طرق الکلامیہ، اور کسی اور نے کہا میں نے طرق کلامیہ پر تأمل کیا، یعنی اہل کلام کے جو مناظرات، بحث مباحثے، جدال جو ہے، اور یہ ان کے جو اصول ہیں منطق کے اہل کلام کے، اس پر میں نے تأمل کیا، غور و فکر کیا. والمناہج الفلسفیہ، اور فلسف مناہج پر بھی میں نے غور و فکر کیا، تأمل کیا. سلف کا منہج ایک ہے، اور فلسفہ کے منہج کتنی ہیں؟ ایک نے مناہج فلسفیہ ہے. فما رأيتها تشفي علیلا ولا تروي غلیلا، تو نہ تو اس میں کسی مرض کی شفا ملی ہے، اور نہ ہی کسی پیاسے کی پیاس اسے بجھی ہے. ورأيت اقرب الطرق طریقۃ القرآن، اللہ اکبر، خود گواہی دے رہے ہیں، اور سب سے بہترین طریقہ جو میں نے دیکھا ہے وہ قرآن مجید کا طریقہ ہے جو حق پر ہے. اقرا فی الاثبات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و اثبات کے تعلق سے اس آیت کو پڑھ لو: الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف کلم الطیب جو ہے یصعد، بلندی کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پہ، عرش پہ ہے. کہتے اس کتنی واضح بات ہے، یصعد عربی میں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں، یصعد. سورہ فاطر آیت نمبر 10، الرحمن علی العرش استوى، اثبات میں آیت کافی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن عرش پر مستوی سبحانہ وتعالیٰ. سورہ طہ آیت نمبر 5، وقرا فی النفی، اور نفی کے تعلق سے یہ آیت پڑھنے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. سورہ شورہ آیت نمبر 11، ولا یحیطون به علما، سورہ طہ آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. قوله فهو جل ثناء واحد لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، هو سبحانه واحد لا يشاركه احد لا في ذاته ولا في اسماء وصفاته، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اسماء وصفات میں. ولا في خلق وافعال، خلق وافعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ولا في عبادته، اللہ تعالیٰ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. ليس له شريك، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. فلماذا تتعب نفسك، تب کیوں تھکاتے ہو؟ أنت مخلوق وهو خالق، ثم مخلوقه وهو خالق، فكيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ تو كيف ممكن يكون جو مخلوقه وهو خالق علمك إحاطة كرسك؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ورسوله، تمہارا صرف ایک ہی کام ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کے سامنے سر جھکا کے تسلیم کر لو. ولا تجادل ولا تمار، نہ جدال کرو، نہ بحث مباحثے کرو. ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين، نہ تو اپنے آپ کو تھکاؤ نہ کسی دوسروں کو مصیبت میں ڈالو تھکاؤ. هذا هو الواجب والفرض، یہی واجب اور فرض ہے تمہارے اوپر. ولذلك الصحابة سبحان اللہ، اسماء صفات کے بارے میں ایک چیز بتا دوں میں آپ، جہاں پر جو بھی شخص تم سے کوئی بحث بحث کرنا چاہے سمجھاؤ، تسلیم کا راستہ اختیار کرو اور اپنی رائے خواہش کو چھوڑ دو. اگر وہ نہیں سمجھتا، آخر میں یہ شیخ صاحب یہاں پہ اپنی بات ختم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی طرف معاملے کو رجوع کر کے کہو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا تھا، یہی آیتیں وہ پڑھتے تھے کہ نہیں، یہ احادیث وہ پڑھتے تھے کہ نہیں، ان کی خاموشی سے کیا مراد ہے؟ اگر تفویض کرتے تھے تو پھر آگے کیسے سمجھایا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، معنی نہیں بتایا کیا ہے، بے معنی بات بتائی، اور وہ بھی خاموش اختیار کر کے نگل گئے بس بغیر معنی جاننے کے. یعنی تہمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ بلاغ صحیح طریقے سے نہیں کیا، شریعت نہیں پہنچائی، ناقص پہنچائی ہے، اور صحابہ کرام پر تہمت ہے کہ بغیر سمجھے قبول کر لیا. سبحان اللہ، آج اگر کلاس روم میں اسٹوڈنٹ بغیر سمجھے آ جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اچھے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ، کیا خیال ہے؟ کلاس والے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں آپس کی بات ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ نکٹو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈل، ڈل اسٹوڈنٹ ہے. یعنی یہ لوگ جانتے ہوئے انجانے میں صحابہ کرام پہ تہمت لگا رہے کہ وہ نہ سمجھتے، نہ ان کو ضرورت ہے سمجھنے کی، جیسے کوئی ڈل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں اس کو. سبحان اللہ، هذا بہتان عظیم. ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف، صحابہ کرام نے تکلف نہیں کیا، یعنی اپنا منہ تو تھکایا ہے، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی بات اپنی رائے پیش کی ہے. منعان سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے اسے تسلیم کر لیا. ولا توقف عند آية او عند حدیث، نہ توقف سے کام لیا کسی آیت اور حدیث کے پاس، بل یقرونها ویسلمون لها ویعتقدون ما فيها، بلکہ اقرار کرتے تھے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، آمنا وصدقنا، تسلیم کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی اپنے دل میں جمع دیتے ہیں. ولا حصل عندهم مشاكل قط، اور کوئی مشکلات کے سامنے ان کو نہیں کرنا پڑا. فالمجال هو مجال التسليم والانقياد، مجال راستہ صرف ایک ہے، تسليم والانقياد کا راستہ ہے. ولا نخوض في العقائد بما خاض به اهل الجدل واهل الكلام واهل المنطق، اور ہم عقائد کے عقیدے کے مسائل یاد رکھیں، اس کو انڈر لائن کریں، اور ہم عقائد کے مسائل میں نہیں پڑھتے جیسا کہ اہل الجدال، اہل الجدل، اہل الکلام، اہل المنطق لوگوں نے بحث و بحث کر کے عقیدے کے مسائل میں گھس پڑے. فتكون النتيجة كما اقروا على انفسهم من الحيرة والاضطراب، تو نتیجہ یقینا وہی نکلا جیسا کہ ان کا نتیجہ نکلا، کہ سوائے حیرت کے اور اضطراب کے، زبزبے کے، شک اور شبہات کے کوئی باقی نہیں رہتا. وعدم الوصول الى نتيجة كما قال احدهم، اور کس نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا جیسے کہ ان کے کسی شخص نے گواہی دی ہے اور کہا ہے. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، کیا کہا اس نے، اور ہم اپنی زندگی ساری جو بحث و بحث کرتے رہے، جو جد جہد کرتے رہے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. الا ان جمعنا فیہ قیل وقالو، سوائے قیل وقالو لوگوں کی باتیں اور یہ منطق اور کلام کی باتیں ہم نے جمع کی ہیں، قال فلان وقال فلان، فلان فلان کی باتیں جمع کر کے خوش ہو گئے تھے. وان قال کذا فالجواب کذا، اگر وہ یوں کہتے تو اس کا جواب ہم یوں دیتے یا یوں دینا چاہیے. اگر درس پوائنٹ نمبر 14 پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.